فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک حاکم نہ مان لے آپ کو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس چیز میں؟ فیما شجر بینہم، اپنے اختلافات. ایک ہی صورت، نبی کو حاکم ماننے کا معنی اللہ تعالی کو حاکم ماننا، کیونکہ نبی اللہ کا نمائندہ ہے. جب تک اپنے اختلافات میں آپ کو حاکم نہیں مان لیتے اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے. اچھا حاکم مان لیا، اب مومن ہو گئے؟ نہیں. پھر عملاً فیصلہ آپ سے کروائیں، یہ مسئلہ ہے. اس مسئلے میں کیا فیصلہ آپ؟ کوئی کہتا خون نکلے وضو ٹوٹ جاتا، کوئی کہتا نہیں ٹوٹتا، اختلاف ہے. آپ کا کیا فیصلہ؟ یہ شرعی صورت ہے. آپ سے فیصلہ کروائیں، اچھا حاکم مان لیا اور فیصلہ بھی آپ سے کروا لیا، اب تو مومن ہو گئے؟ نہیں. اس فیصلے کو سن کر قبول بھی کریں، کسی تعصب کے بغیر قبول کریں. چلے حاکم بھی مان لیا، فیصلہ بھی کروا لیا اور قبول بھی کر لیا، اب تو مومن ہو گئے؟ نہیں. ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت، اس فیصلے کو سن کر اپنے دل میں ذرہ برابر کھٹک بھی محسوس نہ کریں، تنگی بھی محسوس نہ کریں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہونا، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کو قبول کریں دل کے گہرائیوں سے. آپ کو حاکم مانیں، فیصلہ آپ سے کروائیں، اس کو قبول کریں، اور ایسا قبول کریں کہ دل میں کوئی خلجان نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو، کوئی شک نہ ہو، پورے شرع صدر سے قبول کر لیں. یہ اختلافات کا حل ہے جو شریعت نے پیش کیا. وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے اس کا حکم اللہ کے پاس ہے، فیصلہ اللہ کرے گا. فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف، فی شیء، شیء کی تنویر نکرہ، کسی مسئلے اس کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اور نبی علیہ السلام کی حدیث، جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور سارے صحابہ سن کر رو پڑے، رونگٹے کھڑے ہو گئے. فقال قائل کأنها موعظۃ مبدع، کسی شخص نے یہ کہہ ڈالا کہ لگتا ہے آپ کی آخری نصیحت ہے، لگتا ہے آپ کا آخری وقت آ گیا، اتنی بلاغت، اتنا مؤثر خطبہ. فماذا تعهد الینا، ہمیں آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ اگر یہ تصور کر لیں کہ آپ کا آخری وقت آ گیا، اس مناسبت سے آپ کی کیا وصیت ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار باتیں ارشاد فرمائی. اوصیکم بتقوی اللہ، پہلی وصیت اللہ کے تقوی کی، اللہ کے خوف کی، اللہ کی خشیت سے اپنے ظاہر کو، باطن کو، دل کو معمور کر لو، بھر لو. التقوی ہا ہونا، کیونکہ تقوی یہاں، تقوی زبانی دعوے کا متقاضی نہیں ہے، بلکہ تقوی انسان کے دل میں ہوتا ہے. بسمع وطاعت ولو امر علیکم عبد حبشی مجدع، اور تمہارا حاکم جو بھی ہو، حبشہ کا غلام ہو، اس کا سر منقے جیسا ہو، مگر اس کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو. انما الطاعت فی المعروف، البتہ یہ قانون یاد رکھنا، اطاعت معروف میں. معروف سے کیا مراد؟ وہ امر جس کو شریعت جانتی ہو، جو کتاب و سنت کے مطابق ہو. یہ دو وصیتیں. اور تیسری کیا ہے؟ وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَصَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعُضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، کہ میرے بعد تم بڑے اختلافات دیکھو گے، ہر مسئلے میں، عقیدے کے مسائل میں، احکام میں، معاملات میں. یعنی یہ قوم کسی خیر کی مستحق ہے؟ جو قوم عقیدے کے معاملے میں اختلاف کرتی، اپنے رب کی ذات و صفات میں مختلف ہے. اختلاف کیا اس کی نحوست؟ جو قوم پروردگار کے بارے میں اپنے خالق اور مالک کے بارے میں متفق نہیں, کوئی کہتا ہے وہ عرش پہ مستوی ہے, کوئی کہتا ہے ہر جگہ, کوئی کہتا ہے ہر چیز میں, یہ قوم کسی انعام اور اکرام کی مستحق ہے جو اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانتی؟ فرمایا کہ بڑے اختلافات دیکھو گے, بڑے اختلافات. پھر کیا کرنا ہے تم نے, پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ فعلیکم بسنتی, ہر چیز کو چھوڑ دینا, میری سنت کو تھام لینا. وہ کوئی بات ہے بڑے چھوٹے کی؟ بات ہے کسی فرقے اور مسلک کی؟ نہیں, سب چھوڑ دینا, میری سنت کو تھام لینا. اللہ کا قانون جو ہے وہ حکم ہے, وہ نافذ ہوگا. بس سنت الخلفاء, اور میرے خلفاء کی سنت راشدین, ان کی سنت. ان کی سنت سے کیا مراد ہے؟ ان کی سنت سے بعد امور. نبی علیہ السلام جب دنیا سے گئے تو مدینہ میں آپ کا اقتدار تھا, چھوٹی سی بستی تھی. خلفاء کے دور میں وسعت ہوئی, مملکت پھیل گئی, پھر کچھ نظام بنائے, کچھ سیاسی نظام, حکومت کی تصویر کے نظام, کچھ مناسب مقرر کیے, وظائف مقرر کیے. ان امور میں خلفاء کی سنت تمہارے سامنے. خلفاء جو بھی طور طریقے اپنائے, ان کا مستند اللہ کا قانون ہے, اللہ کی شریعت سے ماخوذ ہے. تمہاری آسانی کے لیے خلفاء کے طریقے کو دیکھنا, ان کی سنت کو دیکھنا, تو پکڑ لو میری سنت کو. تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ, مضبوطی سے تھام لو, بلکہ میری سنت کو اپنی داڑھوں میں دبا لو. داڑھوں میں, ہاتھوں کی گرفت کی بنسبت داڑھوں کی گرفت زیادہ مضبوط ہوتی. یہ اختلافات, اختلافات دیکھو گے ہر مسئلے میں. کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس میں اتفاق ہو, صرف ایک مسئلے میں اتفاق ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اتفاق نہیں کرنا, اختلاف ہی کرنا, اس میں سب متفق. تو اس میں خاص طور پہ اختلافات میں, متخاصمین میں, فریقین میں, دو مسلک ہوں, دو اشخاص ہوں, دو علماء ہوں, دو افراد ہوں, یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں, اور مخلوق پر فیصلہ اس کے خالق کا نافذ ہوگا, اللہ کا امر نافذ ہوگا. بس یہ اس باب کا تقاضا ہے. ایک حاکم نظام وضع کرے, اللہ تعالیٰ کا نظام. ایک قاضی اپنی عدالت میں نظام قائم کرے, اللہ کا قانون. ایک فقیہ مختلف مسائل میں نظام وضع کرے, اللہ کا قانون. اس کے ماں سوا جو بھی قانون ہوگا, جو بھی نظام ہوگا, وہ اللہ کے نظام کے مقابلے میں طاغوت ہوگا. ضروری ہے کہ اللہ کو حکم مانا جائے. افغیر اللہ ابتغی حکما, اللہ کے سوا میں کسی کو حکم مانوں؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ حکم, اللہ فیصلہ کرنے والا. ان الحکم الا للہ, صرف اسی کا قانون اور اسی کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے. جی.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.
یہ عبد الله بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به, کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش, ہر طرح کی خواہش, میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے. اپنی تمام خواہشات کو میری شریعت کے تابع نہ کر دو. تمام خواہشات, ان خواہشات کا تعلق عمل سے ہو, کردار سے ہو, لباس سے ہو, بذاقتہ سے ہو, شکل و صورت سے ہو, جب تک اپنی تمام خواہشات کو میری شریعت کے تابع نہ کر دو, اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے, یعنی مومن کامل نہیں ہو سکتے. تو یہاں بھی, اس حدیث میں بھی امام نووی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو کتاب الحجہ میں روایت کیا صحیح سند کے ساتھ, اس حدیث میں بھی کیا اشارہ ہے کہ اپنی تمام خواہشات کو بلکہ پوری زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سانچے میں ڈھال لو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سانچے میں ڈھال لو, یہ تمہارے لیے بہتری, ورنہ ایسا خسارہ جس کی تم تاب نہیں لا سکتے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, جو شخص مقام رب سے ڈر جاتا ہے, مقام رب سے, جس کے دل میں مقام رب کا خوف آ جائے, مقام رب کیا ہے کہ وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ رازق ہے, اس کے امر سے ہم پیدا ہوئے, اس کے امر سے مر جائیں گے, اسی کی طرف لوٹیں گے, یہ سب میرے رب کا مقام ہے. قیامت قائم ہوگی, اس کو حساب و کتاب دینا ہے. جس شخص کے دل میں یہ خوف آ جائے, اس خوف کا ثبوت کیا ہے, اس خوف کی علامت کیا ہے, ایک ہی علامت, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, وہ اپنے نفس کی خواہشات سے باز آ جائے اور اپنے نفس پر نافذ کر دے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو, بات بن گئی. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, اس کا ٹھکانہ جنت, اس کا ٹھکانہ جنت, یہ کامیابی کی اساس ہے. مقام رب کا خوف آ جائے, پھر اس کا تقاضا کہ نفس کی خواہشات سے باز آ جائے. مقام رب, اللہ کی عدالت کل قائم ہونی, حساب و کتاب دینا. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے حبشہ کے مہاجرین کے پاس, باتیں ہو رہی تھیں, فرمایا تم نے حبشہ میں کوئی عجیب چیز دیکھی ہو, کوئی واقعہ دیکھا ہو تو بتاؤ. تو جناب جعفر طیار نے فرمایا کہ میں نے ایک دن ایک واقعہ دیکھا بڑا عجیب سا. ایک بوڑھی عورت جا رہی تھی اور اس کے سر پہ گٹھڑی تھی ایک سامان کی, ایک حبشی بدماش پاس سے گزرا, اس کو دھکا دے دی, بڑھیا گر گئی, سامان بکھر گیا. وہ اپنا سامان چن رہی, اس نوجوان کو پکارتی, کیف بکا یا غدر, اے بدماش آج تو نے یہ کاروائی کر ڈالی, اس دن کیسے چھوٹے گا. اذا جمع اللہ الاولین والآخرین, جب اللہ تعالی تمام اولین کو اور تمام آخرین کو جمع کرے گا, پوری دنیا کو جمع کر کے میرے اور تیرے معاملے کا حساب لے گا, اس دن کیسے چھوٹے گا. یہ مقام رب کا خوف. نبی علیہ السلام یہ بات سنی, آپ کی آنکھوں سے آنسو یوں رواں ہو گئے جیسے ہار کی ڈوری کو کاٹ دیا جائے تو موتی گرتے ہیں, اس طرح موتی کی طرح پیغمبر علیہ السلام کے آنسو گر رہے تھے. مقام رب کا ذکر کہ اللہ تعالی اس کی عدالت قائم ہوگی, تمام اولین و آخرین کے سب, پوری دنیا دیکھے گی سنے گی ایک ایک بندے کے حساب کی. اس وقت کیسے بچے گا, کیا حجت ہوگی تیرے پاس وہاں سے چھوٹنے کی, یہ بڑھیا کہہ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی اس قوم کو کبھی کامیاب نہیں کرتا جس قوم میں غریبوں کے لیے انصاف نہ ہو اور طاقتور سے اس کو انصاف نہ دلائے دے. یہ مقام رب ہے, اس کا تصور کرو, اس کو سوچو, وہ خالق, وہ مالک, وہ رازق, اور ہمارے ایک ایک لمحے کا نگہبان ہے. ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, آسمانوں اور زمینوں میں اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. یہ مقام رب ہے, اس کا امر آئے گا موت آ جائے گی, موت آ جائے گی, ادھر دفن ہو رہے ہیں, ادھر آسمان سے ندا آ رہی تو صدق عبدی, یہ بندہ نیک ہے, فافرشوا لہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ, اس کو جنت کا لباس پہنا دو, اس کو جنت کا بستر دے دو, وافتحوا لہ باب من الجنہ, جنت کا دروازہ اس قبر میں کھول دو, کوئی تاخیر نہیں ہو رہی, یا پھر آواز آتی ہے قد خذب عبدی، یہ بندہ بڑا بدکار ہے، گندے عقیدے والا، بدعتی. فافرشوا له من النار، جہنم کا بستر مہیا کر دو. والبسوه من النار، جہنم کا لباس پہنا دو. وافتحوا له بابا من النار، اور جہنم کا دروازہ اس قبر میں کھول دو. اس مقام رب کا تصور کرو، یہ حالتیں سب پر بیتنی، پھر سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی. ان تمام چیزوں کو سوچو. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور مقام رب کا خوف اپنے اندر پیدا کرو. اس کی علامت کیا ہے؟ یہ خوف کب پیدا ہوگا؟ یہ خوف کب صحیح ہوگا؟ جب اس کی علامت نظر آنے لگے. اور وہ کیا ہے؟ وَنَهَا النَّفْسُ عَنِ الْهَوَى، کہ انسان اپنی خواہشات سے باز آ جائے. دین کے معاملے میں کسی کی خواہش پر توجہ نہ دے، بلکہ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری تمام خواہشات میری شریعت کے تابع نہ ہو جائیں. معنی اللہ تعالیٰ کو حاکم مان لو اور اس کا حکم اپنے اوپر نافذ کر دو. عقیدتاً وعملاً وسلوکاً وخلقاً وتصرفاً، اس کے حکم کو نافذ کر دو.
وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله.
یہ دو واقعات بیان ہوئے ہیں، اور ان کو اس آیت کریم علم تر اذ الذين يدعون جو پہلے گزری ہے، اس کے شان نزول کے تعلق سے ذکر کیا گیا. اس آیت کے شان نزول کے طور پر یہ دو واقعات ذکر کیے گئے ہیں. امام شعبی رحمہ اللہ، جن کا نام عامر بن شراحیل تھا اور یہ تابعی تھے، 500 صحابہ کا ان کو یعنی شرف لقاء حاصل تھا اور بہت سوں کے شاگرد بھی تھے. فرماتے ہیں کہ کان بین رجلین من المنافقین، معنی اس کی سند منقطع، یعنی امام شعبی یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں جو صحابہ کے دور کا ہے، نبی اسلام کے دور کے، سند اس کی منقطع. ایک شخص جو منافق تھا اور ایک یہودی، ان دونوں کے مابین کوئی خصومت تھی، جھگڑا تھا، کوئی اختلاف تھا. فقال الیہودی، یہودی نے کہا نتحاکم الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فیصلہ لے جاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہودی کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے وہ انصاف کا ہوگا، وہ حق ہوگا، اس میں کسی طرف جھکاؤ نہیں ہوگا، بے انصافی نہیں ہوگی. اور یہ بات بھی وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے ہوئے رشوت نہیں لیتے. ان کے جو احبار و رحبان تھے وہ بلا کے راشی تھے، رشوت لے کر فیصلے میں جو ہے وہ بے انصافی کرتے تھے. تو عرف انہ لا یاخذ الرشوہ، یہودی یہ بات جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشوت نہیں لیتے. بقال المنافق، منافق نے کہا نتحاکم الی الیہود، ہم کسی یہودی عالم کے پاس جاتے ہیں، اس سے فیصلہ کرواتے ہیں. منافق تھا، بظاہر کلمہ گو تھا، بظاہر اسلام کا اظہار کر رہا تھا. یہودی نے کہا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے ہیں، اور منافق یہ کلمہ گو کہتا کہ فیصلہ کسی یہودی سے کراتے ہیں. لعلم ہی انہم یاخذون رشوہ، کہ منافق یہ بات جانتا تھا کہ میں غلطی پر ہوں اور یہودی کو رشوت دے کر فیصلہ اپنے حق میں کروا لوں، یہ بات جانتا تھا. فاتفقا ان یاتی کاہنا فی جہینہ، تو دونوں اس بات متفق ہوئے کہ بنو جہینہ قبیلے میں ایک کاہن ہے، اس کے پاس چلتے ہیں، یتحاکما الی، اس سے فیصلہ کرواتے ہیں. اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی الم تر الی الذین یدعمون الی آخر الی آخر الآیہ، کہ انہوں نے ایک کاہن سے تحاکم کی اور فیصلہ کرانے کی ٹھان لی، ارادہ کر لی. حالانکہ کرنا کیا چاہیے تھا کہ فیصلہ محمد رسول اللہ سب سے کرواتے تاکہ اللہ کا امر ان میں نافذ ہوتا. دوسرا واقعہ کہ یہ آیت نازل ہوئی دو افراد کے بارے میں، اختصما، جن میں کوئی خصومت تھی اور اختلاف تھا. فقال احدهما، ایک نے کہا، نترافع الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا قضیہ ہم پیش کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. دوسرے نے کہا کہ کعب بن اشرف کی طرف. کعب بن اشرف یہودی تھا. کہ ہم فیصلہ کس سے کرواتے ہیں؟ کعب بن اشرف سے. ثم ترافع الى عمر، پھر وہ دونوں متفق ہوئے کہ ہم فیصلہ عمر کے پاس لے جاتے ہیں، بن خطاب رضی اللہ عنہ. فذکر له احدهما القصہ، جب عمر کے پاس پہنچے تو اس شخص نے بتا دیا کہ معاملہ کیا ہے. میں نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، اس نے کہا نہیں، کعب کے پاس چلتے. حضرت عمر کو بتا دیا. فقال للذی لم یرضی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکذالک، امیر عمر نے پوچھا کہ کیا معاملہ ایسا ہی ہے. اس شخص سے پوچھا جس نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام سے فیصلہ نہیں کرواتے بلکہ کعب سے کروا لیتے، ایسا ہی معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں. فضربہ بالسیف فقتلہ، امیر عمر نے تلوار سے اس کو قتل کر دیا. اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی، الم تر اذ الذین یزعمون. یہ دونوں واقعات جو ہیں ان کی سند میں کلام ہے. شیخ ابن باز فرماتے ہیں، فی القصتین نظر، دونوں واقعات میں تأمل ہے، نظر ہے. سند ان کی صحیح نہیں ہے، ولیکن المعنی صحیح، لیکن معنی صحیح ہے. تو اس معنی کا تقاضا کیا ہوا کہ کسی رائی، کسی حاکم کے دور میں اگر کوئی شخص شریعت سے فیصلہ کرانے سے اعراض کرے اور کسی دستور وضعی سے یا کسی غیر اللہ سے فیصلہ کرانے کی کوشش کرے تو حاکم وقت اس کی تادیب کرے گا، حتیٰ کہ اگر وہ نصیحت قبول نہیں کرتا تو ایسے انسان کو قتل کرنے کا اختیار ہے اس کے پاس. معنی صحیح کہ ایسے انسان کو قتل کر دیا جائے جو اللہ کی طرف تحکیم نہیں کرتا اور غیر اللہ سے فیصلہ کرانے کی کوشش کرتا.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. وفي صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله.
باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات میں سے کسی چیز کا انکار کرے تو اس کا کیا حکم؟ حکم واضح، انکار کرنے والا کافر. اللہ تعالیٰ کے کسی نام جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، کسی صفت جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، صحت اور صراحت کے ساتھ اس کا انکار کرنے والا کافر. یہ حکم واضح ہے، یہ توحید کی مستقل قسم ہے. آپ جانتے ہیں توحید کی تین اقسام، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات اور اس کے افعال کی توحید، اس کے ناموں کی، اس کی صفات کی اور اس کے افعال کی توحید، جس کا علم اور فہم ضروری ہے. چند مبادیات تو لازمن جاننے چاہیں. اللہ پاک کا فرمان ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. یہاں دو حکم ہیں، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے ساتھ پکارو، ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. یہ ایک حکم. دوسرا کیا ہے؟ وَذَرُوا الَّذِينَ یلحدون فی اسمائی، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد پیدا کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دو. اس کا معنی بہت سے لوگ ملحدین ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات میں الحاد پیدا کرنے والے، انہیں چھوڑنا ضروری ہے. تو چھوڑیں گے کب؟ جب ان کی پہچان ہوگی. اگر ان کو آپ جانتے ہی نہیں تو چھوڑنا کیسے ممکن ہو؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں جو الحاد پیدا کرتے ہیں انہیں چھوڑنا کب ممکن ہوگا؟ جب ان کی پہچان، ان کا تعارف آپ کو ہوگا. اور اگر تعارف نہ ہو تو انہیں کیسے چھوڑیں گے؟ کیسے ان سے بچیں گے؟ یہ بحث کافی طویل ہو سکتی ہے، میں اختصار سے ان چند قواعد کا استحضار چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات پر ایمان لانے کا طریقہ، کچھ مراحل ہیں اس کے. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے جو الفاظ شریعت میں وارد ہوئے ہیں ان الفاظ کو ماننا. مثلا الرحمن، الرحیم، السمیع، البصیر، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے الفاظ ہیں، انہیں ماننا، ان پر ایمان لانا، یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہر نام میں اس کی صفت موجود ہے اور وہ صفت اس نام کا معنی ہے. مثلا سمیع کا معنی کیا ہے؟ سننے والا. سننا اس کی صفت ہے، یعنی کوئی نام صفت سے خالی نہیں، سننا اس کی صفت ہے، جو کہ سمیع کا معنی ہے. ہر نام معنی کے ساتھ ہے اور وہ معنی اس کی صفت ہے. صفت پر ایمان لانی، دو مرحلے، نام کے الفاظ پر ایمان لانا اور ان ناموں کی صفات پر ایمان لانا. کوئی نام اللہ تعالیٰ کا صفت سے خالی نہیں. وہ صفت کیسے حاصل ہوگی؟ اس نام کے معنی کے ساتھ. اور معنی کون سا مراد ہوگا؟ جو بھی اس نام کا ظاہری معنی، جس کو لغت عرب اچھی طرح جانتی اور پہچانتی، وہ معنی مراد ہوگا. اس معنی میں کسی قسم کی کوئی تاویل روا نہیں ہوگی، کوئی تاویل روا نہیں ہوگی. یہ مراحل. اور یہ سب کچھ قبول کرنا، سب کچھ ماننا کسی تشبیہ کے بغیر، اس طرح قبول کرو، اس طرح مانو کہ خالق کی مخلوق سے تشبیہ پیدا نہ ہو، تشبیہ لازم نہ ہو. یہ ایمان کا طریقہ اور الحاد سے بچنے کا طریقہ. کیونکہ ملحدین کا الحاد جو ہے وہ انہی صورتوں کے اندر محدود ہے. کچھ ملحد ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے الفاظ ہی کو نہیں مانتے تھے. یہ قوم جہمیہ جو معطلہ، تعطیل کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اور صفات کا انکار کرنے والے، جہمیہ. یہ جہم بن صفوان کے پیروکار تھے. جہم بن صفوان نے یہ عقیدہ اپنے استاد جعد ابن درہم سے لیا، اور جعد ابن درہم نے یہ عقیدہ اپنے استاد ابان ابن سمعان سے لیا، ابان ابن سمعان نے یہ عقیدہ اپنے استاد طالوت سے لیا، اور طالوت بھانجا ہے لبید ابن عاصم کا، وہ خبیث یہودی جس نے اللہ کے پیغمبر پر جادو کیا تھا. یعنی اس اللہ کے ناموں کی سازش میں یہودی شامل ہے، ناموں کے انکار میں جو سازش ہے وہ یہودیوں کی. انہوں نے خالق اور مالک کی، اسماء و صفات کی توحید کو لیا اور اپنی مشرق کا نشانہ بنایا. توحید ربوبیت کا انکار اور توحید الوہیت کا انکار وہ کروانے میں کامیاب نہ ہو سکے اور نہ یہ ممکن تھا، مگر خالق کائنات کے ناموں پر انہوں نے اس طرح کلام کیا، ایسے شوشے چھوڑے، ایسے لوگ پیدا کیے جن کے یہ افکار آپ نے سنے. یہ جہمیہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے الفاظ تک کے منکر. ایک فرقہ معتزلہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے الفاظ کو مانتا ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے الفاظ معنی سے خالی ہیں، معنی کوئی نہیں ان کا، بغیر معنی کے متشابہات ہیں، جیسے الف لام میم کوئی اس کا معنی نہیں، متشابہات میں سے معنی کیوں نہیں کرتے؟ معنی کریں گے تشبیہ لازم آئے گا، بدر الذین یلحدون فی اسمائہ، اللہ کے ناموں میں الحاد پیدا کرنے والوں کو چھوڑ دو، ان کے مذہب کا انکار کرو اور مذہب حق کو مانو. جہمیہ نے ناموں کا انکار کیا، معتزلہ نے ناموں کے معنی کا انکار کیا. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اس کے نام بھی برحق ہیں اور ہر نام معنی کے ساتھ ہے. معنی کیا ہے؟ جو سیدھا سادہ لغت عرب میں ثابت ہے کسی تعویل کے بغیر، اور آج ہمیں ان تعویلوں کا سامنا ہے. آج امت میں سب سے بڑا الحاد اللہ پاک کے ناموں میں تعویلوں کا الحاد. الحمد للہ ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں وہی ہے جو فتنے کے وقوع سے قبل تھا. فتنے سے مراد شہادت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ کا دور، صاف ستھرا دور. اس دور میں جو عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ کے صفات کا، اللہ تعالیٰ کے اسماء کا، وہ عقیدہ ہمارا. فتنے کے دور کے بعد باہر سے افکار آ گئے، علم کلام آ گیا، فلسفہ اور منطق کی بھرمار، عربی میں تراجم، پھر جو فرقے جنم لیے ہر فرقے کے عقیدے میں علم کلام کا عمل دخل شامل ہو گیا. مثال کے طور پہ فتنے کے دور سے قبل، شہادت عثمان غنی سے قبل، صحابہ کا دور تھا. کیا عقیدہ تھا؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، اس کے مظاہر قرآن و حدیث میں موجود ہیں. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا. وما منکم احد الا وسیکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان، قیامت کے دن تم سب سے تمہارے پروردگار نے باتیں کرنی ہے، حساب لینا ہے. اس طرح لینا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہو. کلام حق کا ثابت ہے، اللہ کلام فرماتا ہے، کلام فرمائے گا، جب چاہے گا کلام کرے گا، جب چاہے گا کلام کرے گا، جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، قیامت کے دن کلام کرے گا. یہ صحابہ کا عقیدہ کلام پر حق ہے، اور وہ کلام انہی الفاظ اور حروف میں کرتا ہے جو عربی کے ہمارے پاس ہیں، الف با تا تھا، اور وہ کلام مفہوم ہے، مسموع سنا جاتا ہے، مقروء پڑھا جاتا ہے، مکتوب لکھا جاتا ہے. قرآن اس کا کلام ہے، قرآن پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں. اس کے کلام کی جو ہے وہ خاصیات ہے. فتنے کے بعد کیا ہوا؟ فتنے کے بعد کلام کو مانا گیا تعویل کے ساتھ. کیا تعویل؟ کہ یہ کلام کلام نفسی ہے، کلام لفظی نہیں. ہم جو بول رہے ہیں یہ کلام لفظی ہے، الفاظ کے ساتھ بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کلام کلام لفظی نہیں، بلکہ اس کا کلام کلام نفسی. معنی اللہ تعالیٰ جو فیصلہ نافذ کرنا چاہتا ہے اس فیصلے کی گفتگو نہیں کرتا، بلکہ وہ فیصلہ کسی کے اندر ڈالتا ہے. مثلا جبریل امین، انہیں اس فیصلے سے آگاہ کر دیا، ان کے دل میں ڈال دیا. اب جبریل نے اس فیصلے کے الفاظ بنائے، اس فیصلے کے الفاظ بنائے. مانا وہ الفاظ مخلوق ہے، اس فیصلے کے الفاظ پیدا کر کے جبریل کے اندر ڈال دی. وہ الفاظ مخلوق ہے، اسی معنی میں لوگ قرآن کو مخلوق کہتے ہیں. کلام الرحمن ہے، کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ پیدا کر کے جبریل کے اندر ڈالے، اور جبریل نے وہ الفاظ اللہ کے پیغمبر تک پہنچائے. یعنی کتنے مظالم ہیں، کتنے ظلم ہیں. صفت کا انکار، تعویل انکار ہی. کلام نفسی کی اصطلاح نبی علیہ السلام کے دور میں تھی، صحابہ کے دور میں تھی، صحابہ کے دور میں، نبی علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، یہ سب مانتے تھے. کیسے کرتا ہے؟ جیسے اس کے لائق. کیا ہماری طرح کرتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں. تشبیہ تو ہے ہی نہیں. تشبیہ کب پیدا ہوگی؟ جب عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے بالکل ویسے ہی جیسے ہم کرتے. اب یہ کہتے ہیں کہ تعویل ضروری ہے، اللہ کے کلام کو ہم نے مان لیا تو کلام تو ہم بھی کرتے ہیں. تشبیہ لازم آئی. اور ہم کلام کرنے کے لیے کچھ چیزوں کے محتاج ہیں، زبان کے محتاج ہیں، حلق کے محتاج ہیں، دانتوں کے محتاج ہیں، یعنی حروف کے مخارج مختلف ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا بھی احتیاج ماننا پڑے گا کہ وہ بھی ان چیزوں کا محتاج ہے. لہذا یہ تعویل کرو، یعنی خود ساختہ ایک وہم اور شبہ، اس خود ساختہ شبہ کے تحت صفت میں تعویل، اور تعویل کا معنی انکار. یہ تعویل انکار ہے. میں کہوں میں اس بوتل کو مانتا ہوں مگر یہ شیشے کی، حالانکہ پلاسٹک کی، میں نے مانا ضرور اس کو مگر میں نے اس کو شیشے کا مانا. شیشے کی ہے یہ؟ جب نہیں ہے تو پھر اس کا انکار ہے. کسی بھی صفت اور کسی بھی نام کو ماننے کا معنی یہ ہے کہ اس کو اس کی حقیقت کے ساتھ مانے. حقیقت کے ساتھ نہیں مانو گے کہ اس کا انکار ہو. اللہ تعالیٰ کا احتیاج ثابت ہوتا ہے کہ وہ دانتوں اور حلق کا نعوذ باللہ محتاج. کتنے ایسے واقعات ہیں جن میں کلام کا ذکر ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم کھانا کھا رہے ہوتے، ہاں ہم نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں لقمے میں تسبیح کی آواز سنی. لقمہ اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ میں تھا، لقمے سے سبحان اللہ کی آواز آ رہی تھی. کوئی لقمے کا کوئی حلق، کوئی دانت، کوئی زبان، کوئی ہونٹ ہے؟ نہیں ہے. پھر لقمہ کیسے کلام کر رہا ہے؟ کس نے توفیق دی؟ اللہ تعالی نے. تو اس کی اپنی قدرت کیسی ہوگی؟ لقمے کو کلام کی صلاحیت دینے والا بغیر ہونٹوں کے، بغیر زبان کے، اپنی قدرت اس کی کیسی ہوگی کلام کرنے والا؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، انی اعلم بحجر بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں میں، مکہ میں ایک پتھر کو جانتا. بتایا نہیں وہ کون سا پتھر، کئی لوگ اسے غلط عقیدے نہ منسلک کر لے. مکہ کے ایک پتھر کو جانتا ہوں، مجھے سلام کہا کرتا تھا. پتھر کی کون سی زبان؟ پتھر میں قوت گویائی کس نے پیدا کی؟ اللہ تعالی نے. تو اللہ تعالی اگر ایک پتھر کو بغیر زبان کے، ہونٹوں کے کلام دینے کی صلاحیت دے سکتا ہے تو اس کا اپنا کلام کرنا کیسا ہوگا؟ ہم کوئی تشبیہ نہیں دے رہے، نہ کوئی تعویل کر رہے. اس کی صفت کلام حق ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے. کلام کرنے کا معنی لغت عرب میں معلوم ہے، اس کے مطابق ہمارا ایمان ہے. وہ کلام کیسے کرتا ہے؟ جیسے اس کے لائق. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا تعارف کرایا مگر کسی صفت کی کیفیت کا تعارف نہیں کرایا. جو بتا دیا اس پر ایمان ہے، جو نہیں بتایا وہ اللہ کے سپرد ہے. یہ صرف صالحین کا عقیدہ اسماء و صفات کے باب میں، یہ توحید کا اہم ترین شعبہ ہے. اسماء و صفات کی توحید، یہ اللہ رب العزت کی توحید الوہیت کو مستلزم. اس پر ایمان، اس پر ایمان لانا ہے. اس کا انکار، اس کا انکار. اس میں جھول، اس میں جھول ہے. لہذا شیخ الاسلام نے یہ باب قائم کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے اور اس کی صفات میں سے کسی شے کا انکار، کیا اس کا حکم؟ انکار کفر. وہ حقائق جو شرعاً ثابت ہے، کسی حقیقت کا انکار کفر ہو. تو سماع صفات کا باب بڑا مہم ہے. لہذا ہمارا جو فرض منصبی ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کتاب و سنت سے ثابت ہیں، ہمارا سب پر ایمان. اس معنی کے ساتھ جو اس لفظ کا ظاہری معنی ہے. کیفیت اللہ کے سپرد، تشبیہ کی ہم قائل نہیں. ہر صفت تشبیہ کے بغیر ہے، ہر فعل تشبیہ کے بغیر. یہ نفیس عقیدہ صحابہ کرام کا جو اللہ کے پیغمبر سے حاصل ہوا، اس کو ہم قبول کریں کسی الحاد اور انحراف کے بغیر، کسی الحاد کے بغیر. صحیح بخاری میں حدیث ہے، بیت اللہ کے پاس تین شخص باتیں کر رہے تھے، تین شخص، قریشیان و ثقفیون اور ثقفیان و قریشیون. ان میں سے دو قریشی تھے، ایک ثقفی تھا بنو ثقیف کا، یا دو ثقفی تھے ایک قریشی تھا. ابن مسعود کی حدیث ہے. اور تینوں کی گفتگو کا موضوع کیا تھا؟ اللہ کا سننا. اس کا سننا کیسا؟ ایک کہتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری باتیں سنتا ہی نہیں، دوسرا کہتا ہے کہ جو بات ہم آہستہ کریں وہ نہیں سنتا، جو زور سے کریں وہ سنتا. تیسرے نے کہا اگر وہ زور کی بات سن سکتا ہے تو آہستہ والی بات بھی سن سکتا ہے. یہ تینوں میں گفتگو ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کے بعد صفت سمع، اس کا سننا، ہمارا اس پر ایمان ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ سمیع اور بصیر ہے، سنتا بھی اور دیکھتا بھی. یہ ان کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کی وحی آ گئی. ذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْضَاكُمْ، تمہارا اپنے رب کے بارے میں یہ گمان، یہ گمان تمہیں تباہ کر دے گا اور خاسرین میں شامل کر دے گا. اللہ رب العزت کی کسی صفت میں کوئی الحاد، کوئی اضطراب، مہلک ہے، بربادی ہے. یہ بدگمانی تمہیں تباہ کر دے گا. اس علم کے ساتھ ایک صحیح تعلق استوار کرو، صفات باری تعالیٰ کا علم. صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، ایک لشکر جہاد کے لیے، ایک اس کا امیر مقرر کیا. جب واپس آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ امیر نے کیسی قیادت کی، امیر کی رپورٹ دو. صحابہ نے کہا بہت اچھی، لیکن ایک بات اس میں ہم نے نہیں دیکھی کہ دوران سفر جب بھی جماعت کرائی تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص ضرور پڑھی، قل ھو اللہ احد، سورہ فاتحہ پڑھی اور سورت پڑھی اور قرآن پڑھا، لیکن اختتام قرات میں سورہ اخلاص ضرور پڑھی. یہ ایک نئی چیز ہم نے دیکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھو اس نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا؟ پوچھا گیا، اس نے کہا کہ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَانِ، مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے کیونکہ یہ سورت اول سے آخر تک رحمان کی صفات بیان کر رہی ہے، اس میں رحمان کی صفات ہے، مجھے بڑی اس سے محبت ہے، اس لیے بار بار پڑھتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحبہ، اسے بتا دو کہ اللہ تعالی اس سے محبت کرنے لگا. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ حبہ ایاہ، حبک ایاہ ادخلک الجنہ، کہ تمہارا اس سورت کو محبت کرنا تمہیں جنت میں پہنچا دے گا. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ساتھ تعلق، اس کا فائدہ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی. اسماء و صفات کا علم، کس ذات کا علم؟ ہمارے خالق اور مالک کا علم. تو کتنا یہ مقدس علم ہے، کتنا پیارا یہ علم ہے. اور ہر علم کی قدر اس کے معلوم کے ساتھ، ہر علم کی قدر اس کے معلوم کے ساتھ. ایک شخص کا علم مثلا جوتے بنانے کا، اس کی کتنی قدر ہوگی؟ ایک شخص کا علم ایٹم بم بنانے کا، اس کی کتنی قدر ہوگی؟ اور یہ علم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا سب سے اعلی اور اشرف علم ہے. تو اس کے ساتھ تعلق بھی صحیح معنی میں استوار کیجیے. تو کسی نام یا کسی صفت کا انکار، انکار کی یہ دو صورتیں، ایک صراحتاً انکار کرنا، دوسرا ایسی تاویل کرنا جس تاویل سے اس نام کی حقیقت مسخ ہو جائے، یہ بھی انکار. اس کی حقیقت مسخ ہو جائے یہ بھی انکار. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو متعولین تعویلیں کرنے والے یہ کتنے بھیانک جرائم کا ارتکاب کرتے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی حقائق کو مسخ کرنا باطل مفروضوں کے تحت، کہ اگر ہم نے یہ نہ کہا، یہ تعویل نہ کی تو تشبیہ لازم آئے، اور پھر اس کا ایسا معنی بیان کرنا جو کتاب و سنت میں کہیں بھی نہیں، حقیقت مسخ کرتے. اور چوتھی جو ان کا بھیانک جرم ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بیان نعوذ باللہ اخلاص پر قائم نہیں، ہم نے اس کی وضاحت کر کے، ہم نے اس کی تشریح کر کے، اس عبارت کو سیدھا کر کے، اس کے مفاہیم بیان کر کے امت کے ساتھ خیر خواہی کا مظاہرہ کیا. کتنا بڑا باطل ہے، تو صراحتاً انکار بھی کفر ہے، اور کسی نام کی حقیقت کو مسخ کر دے تو حقیقت کو مسخ کرنا بھی اس نام کا انکار ہے. قرآن و حدیث نے اللہ کے ہاتھ کا ذکر کیا، صفت یت، بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ فراخ ہے. ید کا معنی کیا عربی زبان؟ ہاتھ، قبول کر لو، تشبیہ لاتے ہوئے کہ ہاتھ ہمارا بھی ہے. تشبیہ کب بنے گی؟ جب یہ کہا جائے کہ اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسے. یہ کون کہتے ہیں؟ اس کا ہاتھ کیسا ہے؟ ثابت ہے کتاب و سنت سے. کیسا ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے. ہمارے جیسا ہے نہیں، کیوں؟ لیسا کہ مثل ہی شے، مگر جیسا بھی ہے کمال کا، ہمارا ایمان. اب تعویل کیا کی؟ یدون کا معنی قدرت، طاقت، قوت، یہ مراد ہے. ان حقیقت کو مسخ کر دیا، جو سیدھا سادہ معنی جس کو معنی ظاہر کہا جاتا ہے اس سے انحراف کر کے صفت کی حقیقت کو مسخ کر دیا کہ یدون کا معنی قوت ہے. یہ معنی کیوں کیا؟ اگر یہ معنی نہ کریں تشبیہ بنے گی. اچھا، یدون کا معنی جو قوت کیا ہے، یہاں تشبیہ نہیں بنتی؟ کیا قوت انسانوں میں نہیں ہے؟ ثم جعل من بعد ضعف قوه، ہم نے انسان کو کمزوری کے بعد قوت دی. ان خیر من استعجرت القوی الامین، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ قوی اور امین ہے، قوت تو ہے، تشبیہ تو یہاں بھی بن رہی. اسی لیے یہ اہل کلام متکلمین ہر وقت سراسر حیرت کا شکار رہتے ہیں. ان کی ہر کوشش کا نتیجہ حیرت، نہایت اقدام العقول اقال و اکثر سعی العالمین اضلال. امام راضی کا شعر ہے، پوری زندگی علم کلام سے، فلسفہ سے اور معتزلہ کے علم سے اشتغال رہا، اور کسی مسئلے میں، ایک مسئلے میں بھی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے. الجھنے، جس قدر آگے بڑھتے معاملہ گنجلک ہوتا جاتا، اور بالآخر یہ کلمہ حق کہنے میں کامیاب ہو گئے کہ اس عقل کی ہر کوشش بندش پر منتج ہوتی، اور ہماری اکثر کوششیں بیکار جا رہی ہیں. اور آخر یہ اعتراف کر کے گئے کہ جو مذہب اہل سنہ ہے، مذہب محدثین ہے، اور خاص طور پہ امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل کا مذہب، وہ حق ہے. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے سینے پر علم کلام کی کتابیں نہیں تھیں بلکہ صحیح بخاری رکھی ہوئی تھی. یہ اقرار اور اعتراف کر کے گئے. تو کسی بھی صفت کی تعویل، اور یہ ایک انتہائی ظلم ہے. تعویل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک لفظ کا حقیقی معنی، اور تعویل کا معنی کیا ہے؟ اس کا مجازی معنی. دین تو آسان ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات میں اگر ہر صفت کا معنی مجازی لوگے تو وہ تو مشکل ترین ہوتا ہے. آسان کیا ہے، حقیقی معنی یا مجازی معنی؟ حقیقی معنی آسان، مجازی معنی اس کی تعویل کرنی پڑے گی، اس کا قرینہ تلاش کرنا پڑے گا، کس قرینے کے تحت آپ نے معنی مجازی ذکر کیا. یہ باتیں سمجھنے کے قابل ہیں؟ خاص طور پہ عامت الناس عقیدے کے امور کو سمجھ سکتے ہیں؟ معنی مجازی کیا ہے، قرینہ کیا ہے، پھر ایک جگہ نہیں, دو جگہ نہیں, تمام صفات میں, سات صفات کے علاوہ ہر صفت میں تعویل اور قرینے کی بحث. عقیدہ تو آسان ہے, دین تو آسان ہے, اس قدر اس میں اشکال پیدا کر دیا. تو مسئلہ اسماء و صفات کو جاننا اور پہچاننا یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے, یہ توحید کی مستقل ایک قسم ہے, اور صحیح ایمان لانا ضروری ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اس کے پیارے پیارے نام ہیں, ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو. عافیت کا راستہ وہی ہے جو بہت سے محدثین کا قول ہے, امام مالک کا قول, امام اوزائی کا قول, امام شافعی کا قول, حماد ابن زید کا قول, امر روحا کما جاد, یہ نام اور یہ صفات جس طرح وارد ہوئیں ان کو اس طرح جاری کر دو, کسی تعبیل کے بغیر, کسی تعطیل اور تشبیہ کے بغیر ان کو جاری کر دو. یہی عافیت کا راستہ ہے. بقول اللہ تعالی وہم یکفرون بالرحمن, اشارہ کفار قریش کی طرف کہ وہ کفر کرتے رحمان کے ساتھ. وہ کہتے تھے کہ ہم لفظ اللہ جانتے ہیں, لفظ رحمان نہیں جانتے, اور کبھی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نعوذ باللہ دو خداؤں کی دعوت دے رہے, ایک کا نام اللہ اور ایک کا نام رحمان. اب یہاں بھی شرک آ گئے, کہاں گئی توحید؟ حالانکہ رحمان اللہ کا نام, اس کی صفت ہے. تو یہ کفار کے کفر کی ایک وجہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد اور اس کے ناموں کا انکار, رحمان کا انکار کر, انہوں نے لفظ رحمان کا انکار کیا. آج ایسے لوگ موجود ہیں جو رحمان میں تعویلیں کر کے اس صفت کی حقیقت کو مسخ کر دیتے ہیں. رحمان میں رحمت ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ رحمت کا لفظ اور یہ صفت جہاں بھی آئے گی اس سے مراد ارادہ انعام ہوگا, ارادہ انعام, جو رحمان کا معنی ہے ہی نہیں. رحم کرنے والا, رحمت کرنے والا, اس کی رحمت حق ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم رحم کرو زمین والوں پر, تم پر رحم کرے گا آسمان والا, یہ حق ہے. نہیں مانتے تعویل. رحمت اگر مان لے تو اس میں تغیر ہے. جب کسی بندے میں رحمت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو اس کے مزاج میں تبدیلی آتی. ایک عادی انسان بیٹھا ہو, کسی غریب کو دیکھ لے, کسی زخمی کو دیکھ لے, اس کے دل میں رحمت کے جذبات آئیں گے تو یقیناً تبدیلی پیدا ہو. اگر رحمان میں صفت رحمت مان لے تو اس کا مطلب رحمان میں بھی تغیر آتا ہے, انفعالی صفت. پھر اس کا معنی یہ کرو, ارادہ انعام, اس تغیر کے وہم سے بچنے کے لیے, یعنی صفت رحمت کی حقیقت کو مسخ کر کے رکھ دیا. انہوں نے لفظ رحمان کا انکار کیا, انہوں نے لفظ رحمان کا انکار نہیں کیا, مگر رحمان اور رحمت کی تعویل ایسی کی جس میں اس صفت کی حقیقت کو مسخ کر دیا. اس الحاظ سے بچو. اللہ تعالیٰ کا جو نام کتاب و سنت سے ثابت ہے ہمارا اس پر ایمان ہے, اس کے الفاظ پر بھی, اس کے سیدھے سادھے ظاہری معنی پر بھی, اس کے اندر موجود صفت پر بھی, کسی تشبیہ اور کسی جو ہے وہ تعطیل اور تعویل کے بغیر.